نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں ہمارے ساتھ مفتی جمیل مدنی صاحب، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل ہم آپ سے سوالات کریں گے، بالخصوص زکات سے متعلق چند ایک سوالات سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرمائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور، زکوٰۃ سے متعلق سوال کرنا چاہوں گا۔ فیکٹریاں ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں۔ اب جیسا فیکٹری کی مثال لے لیجئے کہ اس کے اندر مشینری بھی موجود ہے، اچھا اسی طریقے سے مشینری کو ٹھیک کرنے کے آلات بھی موجود ہیں، مشینری کو چلانے کے حوالے سے متعلق اشیاء موجود ہے، کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، اسی طرح پھر خام مال اس کے اندر رکھا ہوا ہے جو اس کے ذریعے انہوں نے اصل چیز تیار کرنی ہے، اچھا اس کو پیکنگ کے لیے جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، پیکنگ کا سامان موجود ہے، خود اس فیکٹری کے، اس کمپنی کے بے شمار امپلائز ہیں، 100, 200, 300, 1000 اور کئی کئی ہزار والی بھی فیکٹریز موجود ہوتی ہیں۔ خود وہ فیکٹری 4 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ ایک ایک ارب کی جگہ پر موجود ہے، اور اس کی اپنی مالیت اس زمین کی، اس عمارت کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں ہیں اور زکوٰۃ نکالنی ہے، تو کیا ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا؟ یہ ساری مالیں تجارت کہلائیں گی، تجارت سے متعلق تو ہے کہ کاروبار ہی سے متعلق ہے فیکٹری، تو اس کے اندر کیا ہوگا، کس طرح زکوٰۃ نکالے گا، اس کو حساب کتاب کیسے نکالنا ہے اور کس طرح ادائیگی کرنی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ساقی بھائی، آپ نے ایک بہت جامع سوال آپ نے کیا ہے کہ زکوٰۃ کسی بھی شخص کے اوپر کس مال پر لازم ہوگی اور کس مال پر لازم نہیں ہوگی، مطلب اس سوال کا خلاصہ یہی نکلے گا۔ تو سوال کے اندر آپ نے کسی فیکٹری آنر کی بہت ساری اشیاء کا ذکر آپ نے کیا ہے، تو ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی،
سب پر نہیں،
سب پر نہیں ہے، ان میں سے چند چیزوں پر زکوٰۃ ہے اور چند چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
زکوٰۃ جن اموال پر لازم ہوتی ہے، اگر مدنی چینل کے ناظرین اگر اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ زکوٰۃ کون سے مال پر لازم ہوگی اور کون سے مال پر لازم نہیں ہوتی، تو اس فارمولے کو اگر ذہن نشین کر لیا جائے تو کافی حد تک وہ جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے،
مثلا کنفیوژن کا شکار ہمیں ایک رکشہ ڈرائیور بھی نظر آتا ہے،
جی
وہ کہتا ہے میں نے رکشہ کمائی کے لیے خریدا ہے تو کیا اس رکشے پر میری زکوٰۃ لازم ہوگی، ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی کہتا ہے کہ میری ٹیکسی پر کیا زکوٰۃ لازم ہوگی، کرائے پر مکان لوگ دیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آیا کرائے کے اوپر جو میں نے مکان دیا ہوا ہے اس مکان پہ بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ فارمولا اگر ہم سمجھ جائیں گے کن اموال پر زکوٰۃ لازم ہے تو پھر انشاءاللہ کافی حد تک یہ جو الجھنیں ہیں، کنفیوژنز ہیں، وہ دور ہو سکتی ہیں۔
جی جی انشاءاللہ۔
تو زکوٰۃ کن اموال پر لازم ہے تو وہ اموال نوٹ کر لیں۔ نمبر ایک، سونا،
سونا
گولڈ،
ٹھیک ہے،
اور نمبر دو، چاندی سلور، نمبر تین، کرنسی، اس میں پرائز بون شامل ہو جائیں گے. کرنسی کے اندر ہمارے پاس موجود جو روپے پیسے ہیں وہ بھی ہیں, اسی طرح جو کمیٹی کے طور پہ ہم نے جمع کرائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ہیں, اور بینک اکاؤنٹ میں جو موجود ہیں وہ ہیں. لوگوں پر ہمارا ادھار چڑھا ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے, کہ ہم نے مال بیچا تھا تو ابھی تک اس کی اماؤنٹ ہمارے پاس نہیں آئی, تو وہ اماؤنٹ بھی اس کرنسی کے تحت آ جائے گی. اور چوتھی چیز ہے مال تجارت.
ٹھیک ہے,
اس کے علاوہ بھی دو اشیاء اور ہیں, ایک زرعی سے تعلق رکھنے والے, زراعت سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان پر عشر لازم ہوتا ہے. ان کی زراعت حسب شرائط وہ عشر یعنی دسواں حصہ ہوگا یا نصف عشر بیسواں حصہ ہوگا, اس کی الگ ایک ڈیٹیل تفصیل ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک چیز ہے چرائی پر چھٹے ہوئے جانور. وہ عام طور پہ ہمارے یہاں شہری زندگی میں نہیں ہوتے, دیہات وغیرہ میں کثیر لوگوں نے اپنے بھیڑ بکریاں اور اونٹ وغیرہ پالے ہوتے ہیں, تو حسب شرائط ان پر بھی زکات لازم ہوتی ہے. تو اس وقت جو ہماری شہری زندگی سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان پر زرعی حوالے سے اور چرائی پر چھٹے ہوئے جانور, ان کی عام طور پہ زکات ان کو احکام بھی نہیں پتا ہوتا, دلچسپی بھی نہیں ہوتی. یہاں پر جو زیادہ تر زکات لازم ہونے کے جو اسباب بنتے ہیں وہ اموال, وہ چار قسم کے بنتے ہیں, یا تو سونا ہوتا ہے گولڈ, یا چاندی ہوتی ہے, یا ان کے پاس کرنسی موجود ہوتی ہے, یا پھر ان کے پاس مال تجارت ہوتا ہے. کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں ہو سکتی ہیں, کسی کے پاس ان چار میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. تو اب سونا چاندی, یہ جو آپ نے فیکٹری کی مثال دی اس مثال کے اندر سونے چاندی کا کوئی کام نہیں تھا.
جی جی
ٹھیک ہے, اب آ جائیں کرنسی. تو کرنسی بس اوقات ایک فیکٹری آنر ہے, اس نے باقاعدہ کام کرنا ہے کرانا ہے, تو اس کے پاس اتنی لاگت روپے پیسے سرمایہ کے طور پہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جس سے وہ کاروبار رن کرتا ہے, تو اس کے اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم اس پر بھی زکات ہے. ٹھیک ہے, حاجت اصلیہ سے زائد, قرض وغیرہ سے فارغ, یہ سب چیزیں اس کے اندر ضروری ملحوظ رکھی جائیں گی کہ اسی پیسے پر زکات لازم ہوگی کہ جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو, قرض وغیرہ سے فارغ ہو, اور وہ نصاب کی مقدار پہنچ رہی ہو. تو جو ان آنرز کے اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم ہے یا انہوں نے جو مال فروخت کر دیا ہے اور اس جگہ سے اس کے پرائس آنا باقی ہیں وہ ادھار ہے, تو یہ بھی اموال زکات میں شامل ہوگا.
ٹھیک ہے,
اسی طرح مال تجارت. اب اس فیکٹری کے اندر بہت سارے سامان کا آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے, تو ہر سامان وہ نہیں ہوتا جس کو مال تجارت کہا جا سکے.
ٹھیک ہے,
اب مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ تو مال تجارت سے مراد وہ مال ہوتا ہے جس کو کسی آدمی نے بیچنے کے ارادے سے خریدا ہوتا ہے, اور اس خریدنے اور بیچنے سے اس کی جو غرض ہوتی ہے وہ کاروبار کرنا ہوتا ہے, ایک فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو اب اس فیکٹری میں جس آنر نے 100 مشینیں 200 مشینیں ڈالی ہیں, بعض مشینیں لاکھوں روپے کی ہوتی ہیں.
ٹھیک
ہے, اب وہ لاکھوں روپے کی 10 100 50 مشینیں موجود ہیں, لیکن یہ مشینیں انہوں نے بیچنے کے ارادے سے نہیں خریدی تھی, اس لیے خریدی تھی کہ ان مشینوں پہ ہمارے ورکرز ہماری لیبر وہ کام کرے گی. تو یہ مشینیں چاہے لاکھوں روپے کی ہوں, کروڑوں تک بھی ہو سکتی ہیں, یہ مشینیں مال تجارت نہیں ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جب سوال کرتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں وہ کمپنی میں لگا ہوا سیور. ٹھیک ہے, تو وہ یہاں تک سوال کرتے ہیں پنکھے لگے ہوئے تو ان کا کیا حکم ہوگا, تو اس کا کیا حکم, اس کا کیا حکم. اسی طریقے سے ایک دکاندار وہ سوال کرتا ہے کہ میں نے اپنی دکان میں ابھی 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ
کاؤنٹر
بنوایا ہے, شوکیس بنوایا ہے, تو کیا اس پہ بھی زکات ہوگی؟ تو دیکھیں, آپ نے جو کاؤنٹر بنوایا یا آپ نے ساز و سامان رکھنے کے لیے جو بھی شیلفیں بنوائی ہیں, تو یہ مال تجارت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یہ تو آپ نے اپنے سامان کو ڈسپلے رکھنے کے لیے کاؤنٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ بناتے ہیں, تو یہ مال تجارت نہیں ہے. تو اگرچہ دکان میں اس طرح کے بہت سارے سامان ہوتے ہیں, لیکن وہ بکنے والے نہیں ہوتے. تو ایک فیکٹری کے اندر مشینیں ہیں, اور اسی طریقے سے کام کرنے کے لیے روشنی کے اہتمام کے لیے جو انہوں نے سیور لائٹس وغیرہ لگائی ہیں, جنریٹر ہے لاکھوں روپے کا آیا تھا, تو وہ جنریٹر بھی مال تجارت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو ان پہ زکات لازم نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے کار بائک جس کو آدمی اپنی ضرورت کے تحت خریدتا ہے, ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، تو دیگر سہولیات دیگر سے لے کر اور اس کا رینٹ اور کرایہ دینے کے بجائے آدمی اپنی خرید لیتا ہے اور اپنے استعمال میں لاتا ہے، تو وہ بھی حاجت میں شامل ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو آپ نے کہا کہ اتنے 150,000 کی تعداد میں لیبرز بھی ہوتے ہیں، تو ان لیبروں کے حساب سے بھی کوئی زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے؟ تو دیکھیں لیبر کو کاؤنٹ کر کے تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی، البتہ جیسے ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اتنے سینکڑوں لیبرز کی جو تنخواہ ہے وہ لاکھوں تک پہنچتی ہے، تو کیا ان تنخواہوں کا بھی حساب لگانا پڑے گا؟ تو جب آپ نے ایک کام لیا ہے، انہوں نے محنت کی ہے، محنت کرنے کے بعد اب وہ اجرت کے اور جو ان کی تنخواہ ہے اس کے وہ حقدار ہو گئے، وہ ان کی تنخواہ ان کی اجرت آپ کے اوپر قرض ہو گئے۔ تو جس طرح آپ کے دوران سال جتنے بھی قرضے آپ کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ اموال زکوٰۃ میں سے مائنس کیے جاتے ہیں، تو دوران سال جن امپلائیز کی جن لیبرز کی تنخواہیں آپ کے اوپر ڈیو ہو گئی ہیں تو وہ تنخواہیں بھی مائنس کی جائیں گی، ان کو بھی زکوٰۃ کے مال میں کاؤنٹ کر کے شمار کر کے حساب نہیں لگایا جائے گا، اس کو مائنس کیا جائے گا
جتنی اجرت بن چکی ہوئی ہے،
جتنی بن چکی
جیسے 15 تاریخ کو اس کا اسلامی سال مکمل ہوا، سیلری کا مہینہ مکمل نہیں ہوا ہے، تو صرف 15 دن کی اجرت مائنس کرے گا، 15 دن مزید ابھی اس میں
جیسے 15 شعبان کو کسی کا اسلامی اعتبار سے زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے،
جی جی،
تو اب 15 شعبان تک، ٹھیک ہے، اب وہ جو بھی تاریخ ہوگی، آج کل جیسے ان تاریخوں میں 6 دن کا ڈفرینس، پاکستان کی جو تاریخ چلی ہے اسلامی اور انگریزی، تو اس میں 6 دن کا ڈفرینس چل رہا ہے، تو اب 15 شعبان، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں وہ 21 اپریل بن رہی تھی، تو یوں اب اپریل کا بقیہ مہینہ ہی باقی تھا، تو اس بقیہ دن ان کی اس میں شامل نہیں ہوگی،
جتنے دن کام کیا
اپریل تک جو کام کیا تھا 15 شعبان پر،
وہ سیلری اس پہ قرض ہے،
وہ سیلری اس کے اوپر قرض بن جائے گی اور وہ قرض والی سیلری کو مائنس کرے گا،
ٹھیک، یعنی اس کو دینے ہی دینے۔
تو یوں غور کریں تو اموال زکوٰۃ ہمارے سامنے شہری زندگی سے وابستہ جو افراد ہیں ان کے اوپر یا تو سونے چاندی کی وجہ سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یا کرنسی روپے پیسے چاہے وہ آپ کے پاس موجود ہوں، یا آپ نے کسی کو قرض دیے ہوں، یا آپ نے کمیٹی میں جمع کرائے ہوں، یا آپ نے کوئی مال فروخت کیا تھا اور اس کے پیسے ابھی آپ تک نہیں پہنچے، تو وہ سب کرنسی کی مختلف شیپ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مال تجارت، تو مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہوگی، تو اس فیکٹری میں جو مال خام مال پڑا ہے،
را میٹیریل،
تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اس کو تیار ہونے کے بعد اس کو پھر آپ پیکنگ کے اندر باکس وغیرہ میں جس طریقے سے ہم اس کو فروخت کرنے کا جو بھی انداز ہوتا ہے آگے پیش کرتے ہیں، تو اس میں جو بھی باکس ڈبا یا تھیلیاں شوپر یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی، اگر کوئی ہوزے لائن کا معاملہ ہے تو اس کے اندر جو بٹن ہوں گے، جو دھاگے ہوں گے، جو کپڑا ہوگا، یہ سب چیزیں مال تجارت میں آئیں گی۔ تو سال پورا ہونے پر آپ نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اس وقت آپ کے پاس خام مال کتنا موجود ہے، تیار مال کتنا موجود ہے، اور اس طرح کی وہ اشیاء جو ہم بیچتے وقت ساتھ میں دیتے ہیں پیکنگ کے ساتھ، تو وہ اشیاء کتنی مالیت کی ہیں، ان سب چیزوں کا حساب کر کے پھر زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا حضور، بعض دفعہ ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ حساب کتاب میں شامل کرتے ہیں، لیکن جیسے بہت ساری کمپنیاں جو ہے نا وہ کوئی چیز یعنی پروموشن آتی ہے تو گفٹ میں دے رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ آئل خریدیں تو ایک کولڈ ڈرنک کی ساتھ لگی ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک بالکل، تو اب وہ کولڈ ڈرنک بظاہر آئل کا ریٹ اتنا ہی لے رہے ہیں جو 2 دن پہلے لے رہے تھے، اب یہ اپنی طرف سے گویا کہ لوگوں کو فری دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس کے پاس پڑی ہوئی ہیں جو اس نے ایک ایک لگا کر دینی ہے اس نے، تو کیا یہ زکوٰۃ کہلائیں گی؟ یہ تو کہہ رہے میں ویسے ہی فری دے رہا ہوں۔
اب دیکھیں، اس نے خریدا تھا، اگر
خریدا بھی
بیچنے کی نیت سے تھا،
ٹھیک ہے،
تو پھر یہ مال زکوٰۃ ہے،
ٹھیک ہے۔
اب پھر کسی مال زکوٰۃ کے بارے میں آدمی کو یہ نیت کر لیتا ہے کہ اب میں اس کو بیچوں گا نہیں، پختہ تہیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ اس کو میں فروخت نہیں کروں گا، اس کو میں ایز اے گفٹ دوں گا،
ٹھیک ہے،
پختہ ارادہ کر لیا ہے، تو پھر وہ مال مال تجارت ہونے سے نکل جائے گا،
ٹھیک ہے۔
لیکن یہ تھوڑا سا اب یہ کس طرح آئیڈیا ہوگا، کتنے اموال ہوں گے، تو یہ کمپنی کے جو افراد ہیں، آنرز ہیں، وہی سمجھتے ہوں گے کہ اگر ہم کوئی ایک دودھ کا پیکٹ دے رہے ہیں اور ساتھ میں ایک کپ بھی دے رہے ہیں، وہ کپ ایز اے گفٹ انہوں نے خریدے تھے یا بنوائے تھے، تو جو بھی تھا، تو اب جس وقت انہوں نے جو میٹیریل خریدا ہوگا، بنوایا ہوگا، تو وہ نیت کیا تھی؟ گفٹ دینے کی تھی، سیل کرنے کی تھی، تو وہ بہتر جانتے ہیں. تو اس حوالے سے جو بھی اگر ہمیں ایسے افراد سن رہے ہیں دارو لکھتا ہے اہل سنت سے رجوع کر کے تشفی تسلی حاصل کر سکتے ہیں.
اچھا کچھ سپر اسٹور ہائپر مارکیٹیں آج کل بہت بن رہی ہیں, تو جو میری معلومات ہیں جو سمجھ بھی آتی ہے کہ بہت ساری چیزیں تو سپر اسٹور والی اپنی سیل کر رہے ہیں نا, خود کمپنیوں سے خریدتے ہیں اور وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ان کے اسٹور میں ہوتی ہیں کہ وہ خود سیل نہیں کر رہے ہوتے, کمپنی کے لوگ آ کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں, ان کا ایک کاؤنٹر دے دیتے ہیں کہ آپ جیسے صابن والے ہیں تو صابن والوں کو یہ جگہ دے دی, کریم والے ہیں تو کریم والوں کو یہ جگہ دے دی, اور وہ کمپنی ہی کے لوگ جس کمپنی نے کریم یا صابن بنایا وہ خود سیل کر رہے ہوتے ہیں, صرف یہ جگہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کا یہ رینٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان چیزوں پر بھی سپر اسٹور کی جو چیزیں بکنے کے لیے آئی ہیں جو اس کے سپر اسٹور کے اندر آ گئی ہیں, کیا یہ زکات میں شامل ہوں گی یا ان کی نہیں وہ کمپنی والوں ہی کے کھاتے میں جائیں گے, کیا ہوگا اور جو رینٹ آئے گا اس کا کیا ہوگا؟
جو اس بڑی کمپنی کا جو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی اپنی ملک میں جو چیزیں موجود ہیں بکنے کے حوالے سے,
ٹھیک ہے,
تو بالفرض یہ کہ آدھا مال انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے سیل ہونے کے لیے, اور آدھا مال کم پڑنے کی وجہ سے مختلف کمپنیز سے رابطہ کر کے اپنے جو بھی شیلف ہے ان کو بھر دیا سجا دیا تاکہ لوگ آئیں اور اکٹھا ایک جگہ سے ہی بہت سارا سامان لے لیں. تو جس کمپنی نے اپنی چیزیں رکھنے کے لیے اپنے ہی جو امپلائیز کو وہاں پر مقرر کیا ہے تو ان کے اموال کی زکات اسی مخصوص کمپنی پر ہی لازم ہے,
ٹھیک ہے,
جس نے اپنی جگہ فراہم کی ہے اپنی جگہ بیچنے کے لیے دی ہے, تو وہ اگر اس کا رینٹ لیتا ہے تو وہ رینٹ لینے کی بنا پر وہ ان کے اموال کی زکات کا ذمہ دار نہیں بنا, یہ صرف ایک رینٹ پر کوئی چیز دینے والا ہے اور رینٹ والی جو رقم ہے یہ کرنسی کے اس میں شامل ہے. اب اگر وہ کرنسی میں شرائط زکات کے پائے جاتے ہوں گے تو اس پہ بھی زکات لازم ہوگی ورنہ نہیں
ہے. یعنی یہ مسائل تو ہیں اور بہت زیادہ ہیں, یعنی یہ تو کچھ باتیں وہ ہیں جو ذہن میں آتی ہیں, لیکن جو حضرات جو کمپنیوں سے تعلق رکھتے ہیں, کمپنی آنرز ہیں, ملک مالکان ہیں, بڑے بڑے سپر اسٹور چلا رہے ہیں, بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں, تو وہ اگر ہمارا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سوالات سن رہے ہیں اور اس کے تحت جو مفتی صاحب جوابات دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں اور سوالات بھی پیدا ہو رہے ہوں کہ بھئی یہ اس کا کیا ہوگا, کیونکہ ہم لوگ اس طریقے سے زکات کا حساب لگاتے ہوں یہ ضروری نہیں ہے. دارالافتاء علیہ سنت میں بھی دیکھا گیا کہ سوال جب پوچھنے آتے ہیں زکات سے متعلق, بجائے اس کے کہ مفتی صاحب کو پوری وضاحت کی جائے بتایا جائے کہ یہ چیزیں ان کی زکات بتائیں, فرضی بتا رہے ہوتے ہیں اگر 2 روپے ہوں تو اس پہ کیا ہوگی, تو اتنا کھل کر نہیں بتایا جاتا. تو ہو سکتا ہے کہ کھل کر حساب بھی نہ لگایا جاتا ہو, تو ناقص مشورہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار سے متعلق, اپنی کمپنی سے متعلق, اپنی اگر چھوٹی سی دکان ہے, کوئی کیبن چلاتے ہیں, کوئی کھوکا ہے آپ کا, یا کوئی ریڑی ہی لگاتے ہیں, تو اس کے متعلق بھی آپ پوچھ لیجیے کہ میں اس طرح کا کام کرتا ہوں, یہ چیزیں ہیں, یہ میرے پاس اس طرح آتی ہیں, یہ کمیشن پر آتی ہیں, یہ بطور رینٹ کے میرے پاس رکھی ہوئی ہیں, میں ان کو سیل کرتا ہوں یا میرے ہاں سیل کی جاتی ہیں, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ کی وضاحتیں ہوں گی یا آپ کی طرف سے ہمیں سوالات موصول ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی مسئلہ حل ہوگا اور دیگر جو اس طرح کے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی مسئلہ حل ہوگا. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
مسئلہ یہ ہے, ایک پلاٹ ہے ہمارا کراچی میں بیچنے کے لیے لیا ہے, اس کی آدھی قسطیں ہم نے جمع کی ہیں, آدھی ابھی دینی ہے, تو کیا ان کے اوپر زکات ہوگی؟
جی حضور,
یعنی انہوں نے جو پلاٹ لیا ہے وہ بیچنے کے ارادے سے لیا تھا, تو یہ پلاٹ ہوگا مال تجارت. اب آدھی اقساط یہ بھر چکے ہیں اور آدھی قسطیں ان کی باقی ہیں, تو جتنی قسطیں باقی ہیں وہ قسطیں ان کے اوپر ہیں قرض اور ادھار,
ٹھیک ہے.
تو اب اس کی زکات کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب سال پورا ہوگا شرعی اعتبار سے زکات کا تو یہ اپنے اس پلاٹ کی قیمت لگائیں گے. بالفرض 10 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا اور انہوں نے 10 لاکھ کے پلاٹ کی قیمت انہوں نے ادا کر دی ہے آدھی, یعنی 5 لاکھ ادا کر چکے ہیں, اور اب اس کی سال پورا ہونے پر اس کی ویلیو 12 لاکھ ہو جاتی ہے,
ٹھیک ہے.
تو ان کو جو اقساط ادا کرنی ہے واجب الادا وہ 5 لاکھ روپے 12 لاکھ میں سے مائنس کر دیں گے اور 7 لاکھ روپے بچیں گے, تو 7 لاکھ روپے کی ویلیو پر انہیں زکات ادا کرنی ہوگی اور 1 لاکھ پہ 2.5% یعنی 2500 روپے انہیں زکات دینی ہوگی,
ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے.
جی صاحب, یہ سوال یہ تھا, یہ جو رمضان میں لوگ کہتے ہیں کہ 10 روزہ پڑھو 6 روزہ پڑھو, یہ اس میں کون سا صحیح, 6 والا 10 والا یا 30 والا؟
کون سا صحیح ہے؟ 6 والا 10 والا 30 والا 27 والا 20 والا بھی ہوتا ہے.
دیکھیں تراویح جو ہے نا وہ سنت موقعہ ہے مرد عورت دونوں کے لیے, اور اس کی جماعت سنت کفایہ ہے, سنت موقعہ علی کفایہ ہے. تو اب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی تراویح پڑھی جائے, اور اگر جماعت نکل جائے تب بھی تراویح کو پورے مہینے پڑھا جائے گا. تو اب کہیں پہ 6 روزہ ہے, کہیں 10 روزہ ہے, کہیں 15 ہو, کہیں 27, کہیں 29, ٹھیک ہے. تو اب اصل مقصود ان 6 روزہ کا یا 10 روزہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں, تلاوت سن سکیں,
ٹھیک.
اور تراویح کے اندر ایک مرتبہ ختم قرآن ہونا یہ سنت موقع ہے, اور اس سے بہتر یہ ہے کہ 2 مرتبہ قرآن پاک ختم ہو, اور افضل یہ ہے کہ تراویح کے اندر 3 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا جائے. اب 3 مرتبہ جب ختم کیا جائے گا تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ 10-10 روزہ 2 تراویح ہو جائیں اور 1 تراویح آخری ہو جائے آخری عشرے میں. تو 3 مرتبہ ختم قرآن تراویح میں ہونا یہ سنت یعنی افضل طریقہ ہے. تو اب زیادہ سے زیادہ قرآن پاک تراویح میں پڑھا جا سکے, اس حوالے سے 6 روزہ, 10 روزہ اور 5 روزہ, 3 روزہ یہ طریقہ کار شروع ہوا. لیکن لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ 3 روزہ پڑھنے کے بعد اب ہمیں 30 روز تک تراویح نہیں پڑھنی, 5 روز تراویح پڑھ لینے کے بعد اب پورے مہینے ہم نے بقیہ 25 دن نہیں پڑھنی. اسی طرح 10 روزہ والوں نے بھی اسی طرح کا ذہن بنا لیا ہے, اور اس طرح کا ذہن ایک بڑی تعداد وہ ہے جو کاروبار سے تعلق رکھنے والی ہے, وہ اپنی مارکیٹیں اپنا کام کاج چھوڑ کے وہ 3 روزہ, 6 روزہ, 5 روزہ جو بھی انہوں نے سلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ مقام, وہاں پہنچ کر وہ تراویح پڑھنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا فرض ادا کر لیا ہے اور اب ہمیں پورے مہینے ادا نہیں کرنی. تو یاد رکھیں کہ تراویح میں جتنا زیادہ آپ قرآن پاک سنیں گے اتنا ہی اچھا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 3, 5, 7 اسی 10 روزہ پڑھنے کے بعد اب ہم تراویح ہم پہ معاف ہو گئی. یہ سنت موقع جس طرح پہلے تھی اسی طرح بعد میں بھی رہے گی. تو اس لیے یہ کہنا کہ کون سا طریقہ افضل ہے, 6 روزہ, 10 روزہ یا پورے ماہ رمضان, تو پورے ماہ رمضان تراویح پڑھنی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سن سکوں, تو میں 6 روزہ میں شامل ہونے کے بعد پھر 10 روزہ کہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر بقیہ دن میں شریک ہو جاؤں, پھر اس کے بعد بقیہ جو پورے مہینے پڑھی جاتی ہے. اس طریقے کار سے اگر کوئی چلتا ہوا وہ 3-4 قسم کی تراویح کا جو بھی شیڈول ہوتا ہے اس میں شرکت کرتے ہوئے پورے مہینے تک پڑھتا ہے تو یقیناً زیادہ قرآن پاک سننے کا ثواب ملے گا. پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تراویح چاہے 3 روزہ یا 30 روزہ یا 10 روزہ یا 6 روزہ ہو, وہاں قرآن پاک درست طریقے سے پڑھا جا رہا ہو,
ٹھیک ہے.
اور اگر وہاں قرآن پاک صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا تو پھر لوگ اتنی دور دور سے آ کے وہاں تراویح پڑھیں اور 5-10 روزہ میں قرآن پاک اس انداز میں پڑھا جائے کہ وہ معنی ہی فاسد ہو جائیں, لفظ بے معنی ہو جائے, تو نماز ٹوٹ جائے گی, نماز نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے انتظامیہ کو بھی نوٹ کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو روزانہ ہی ذہن نشین کراتے رہیں کہ یہ جو 5 روزہ یا 10 روزہ کا جو اہتمام کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بقیہ ایام تراویح کی چھٹی ہو گئی,
ٹھیک ہے,
اب وہ سنت نہیں رہی. ایسا نہیں ہے, آپ کو بقیہ مہینے بھی پڑھنی ہے. یہاں صرف جمع ہونے کا مقصد یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جا سکے,
ٹھیک ہے.
تو یہ ذہن دیں تاکہ جو جن لوگوں کا یہ ذہن بن جاتا ہے ان کو مطلب حکم شرع بھی معلوم ہو سکے. تو تراویح پورے مہینے پڑھی جائے گی, مردوں نے بھی پڑھنی ہے اور عورتوں نے بھی پڑھنی ہے,
ٹھیک ہے. تو حضور ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, گرمی کا موسم ہے اور یہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ سکون میں رہے, ہر انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے. مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد کی جو انتظامیہ ہے ان کو اپنی مساجد کے حوالے سے کیا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگوں کا میلان ہو. اگر مسجد کی حالت ہی ایسی ہے کہ پنکھے پراپر نہیں چل رہے, صاف ستھری جگہ نہیں ہے, تو اب اس گرمی کے اندر 2-2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ کھڑا ہونا, اور پھر یہ کھڑا تو ہونا ہی ہے, مسلمان ہے اس کو مسجد میں تو جانا ہی ہے, لیکن لوگوں کا مزاج میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ گھروں میں وہ بڑے پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے. اچھا بجلی کا مسئلہ گھر میں تو بندہ برداشت کر لیتا ہے کہ چل پھر کر ہاتھ کی پنکھی یا کچھ نہ کچھ ارینج کر لیتا ہے, اپنے اوپر پڑھ، لیکن نماز پڑھنا اور کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، بجلی چلی جاتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ مساجد کی انتظامیہ کو اس کے حوالے سے کیا اہتمام کرنا چاہیے کہ محلے کے لوگ زیادہ سے زیادہ مائل ہوں، اور محلے والوں کو بھی مسجد کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں، مساجد کو صاف ستھرا رکھا جائے،
جی جی،
اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا باقاعدہ ایک رسالہ مسجدیں خوشبودار رکھی ہے، اگر اس رسالے کو ہماری مسجد کی انتظامیہ اگر اس رسالے کو پڑھے، کیونکہ مسجد سے وابستہ ہیں، صبح و شام مسجد کے معاملات ان کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور یقیناً وہ بہتری کی طرف بھی کوششیں کرتے ہیں، تو یہ رسالہ انشاءاللہ مسجد کی جو خدمت کی سعادت ملی ہے اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنہ والے صلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام کو بیت اللہ شریف مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی حکم اس کا موجود ہے کہ رکوع سجود کرنے والے، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاکیزہ رکھو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے یہ ہوتا ہے، پاکیزہ ہوگا تو عبادت کرنے میں دل جمعی ہوگی، نجاستیں نہیں ہونی چاہیے مساجد کے اندر، ایسی چیزیں کہ جو نمازی کے دل کو یعنی غفلت میں ڈال رہی ہوتی ہیں، اور خیالات منتشر کرنے والی چیزیں، اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے مساجد کے اندر۔ جیسے بس اوقات بہت نقش و نگار والی جائے نمازیں بچھا دی جاتی ہیں، اب نمازی نماز پڑھتے پڑھتے اس کے ڈیزائنوں میں گم ہو گیا، اسی طرح سجدے کے مقام پہ سامنے دیوار قبلہ پر بہت زیادہ پھول پتیوں والا کوئی ایسا ڈیزائن نہ ہو کہ نماز پڑھتے پڑھتے وقت وہ پھول پتیوں کے اندر ہی گم ہو گیا۔ مسجد کو صاف ستھرا بھی رکھا جائے، سادہ رکھا جائے، اور گرمی اور اس طرح کے معاملات، تو مسجد انتظامیہ بہت سارے اسلامی بھائی اس طرح کوششیں کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہم آنے والے جو نمازی ہیں ان کی تعداد بھی برقرار رہے، اور آنے والے نمازی بھی وہ کمفرٹیبل یہ سب چیزیں تقابل کر رہے ہوتے ہیں، کہاں زیادہ سکون ہے تو وہ پھر اس طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو مسجد انتظامیہ کو اس معاملے میں یوں سمجھیں، آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بہت اچھا اہتمام مسجد کے اندر کریں، اور لائٹ جانے کے حوالے سے اب یہی ہے کہ مشورے دے سکتے ہیں، جنریٹر اگر نہیں ہے تو اس کا باقاعدہ اہتمام کریں، یو پی ایس وغیرہ لگوا لیں، جنریٹر اگر ہے مرمت کے قابل ہے تو اس کی مرمت کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے۔ تو بس اوقات تراوی کے اندر دیکھیں وہی کہ پسینہ یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو لوگوں کی گھبراہٹ کا باعث بنتی ہے۔
عبادت میں اگر اس کا دل نہیں لگ رہا اور اس کی خواہش ہے یار جلدی سے حافظ صاحب ختم کریں، اور تو اب یہ مزے والی بات تو نہیں، خشوع خضوع تو اس کا گیا۔
یہ انتظامیہ جتنی کوشش کر سکتی ہے وہ یہ اپنے طور پہ کرے،
ٹھیک ہے؟
اب مکمل طور پہ کرنے کے بعد بھی اب اگر کسی کا دل نہیں لگتا تو دیکھیں، اب دل نہیں لگتا، گھبراہٹ ہے، پسینہ آتا ہے، یا وہ جگہ بس اوقات وہ ایریا ہی ایسا ہے کہ جہاں پہ وہ ہوا کی اتنی
گزر
نہیں ہوتی اور وہ حبس کی کیفیت رہتی ہے، تو ایسے موقع پر یہ نہیں کہ میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، آپ کے محلے کی مسجد ہے، اس کو آپ نے ہی آباد کرنا ہے تو اس کو آباد کریں۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم قبر کی گھبراہٹ کو سامنے رکھیں، اس کی گرمی کو سامنے رکھیں، وہاں تو کوئی مطلب ایک سوراخ بھی ایسا نہیں ہوگا نا جس میں کہا جائے کہ ہوا آئے، روشنی آئے، اسی طرح اللہ تعالی کے حضور میدان محشر میں کس طرح کھڑے ہوں گے، تو وہاں پہ کون سی مسجد انتظامیہ آپ کے لیے پنکھا جھلنے کے لیے کھڑی ہوگی؟ کوئی نہیں ہوگا۔ ہر شخص اپنے اپنے نام اعمال کے لیے مطلب اسی تگ و دو میں ہوگا کہ کسی طرح میری نجات ہو جائے۔ تو آج اللہ تعالی کے حضور اگر ہم نماز میں، تراوی میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر بزرگان دین کی عبادت کو اگر ہم سامنے رکھیں، اور احادیث کریمہ کو اگر ہم سامنے رکھیں، آیات کریمہ کو اگر ہم سامنے رکھیں، تو نماز اللہ تبارک و تعالی سے ایک مناجات کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو، گویا آدمی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں، اور یہی تصور اگر ہمارا قائم ہو جائے کہ یہ ماہ رمضان ہو سکتا ہے آئندہ نصیب نہ ہو، اس ماہ رمضان میں میں جس قدر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے نماز پڑھ لوں اور کوشش کروں خشوع خضوع، تو اگر ہم اس نماز کی حقیقی لطف کی طرف اگر ہم جائیں گے نا، تو پھر لائٹ چلے بھی جائے، ठीक है, गर्मी वगैरह, पसीना, तो ये इन सब चीजों के एहसासात फिर खत्म हो जाते हैं, फिर नमाज की लज्जत हमें हासिल होने लगती है। अगर हम नमाज की हकीकी लज्जत की तरफ तवज्जो नहीं रखेंगे और यही देखते रहेंगे कि पंखा सर पे होगा तभी इसी जगह खड़ा होना है, अगर कोई नमाजी आ गया और वो इधर गुंजाइश मौजूद है वो कहता है अब इधर हो जाए, तो हमने चूंकि पंखे के नीचे पहले ही खड़े हो गए थे, कदम रख दिए थे, तो अभी इधर मैं ही खड़ा होऊंगा, इस तरह की चीजों में अगर हम रहेंगे, वो किसी ने पंखा बंद कर दिया, लाइट हो गई, तो फिर हमारी नमाजों में खुशू खुजू तो आएगा ही नहीं। हमने खुशू खुजू का नाम ये रखा है कि मुझे सुकून मिले, हवा लगती रहे, ठंडा माहौल हो, तो हम समझते हैं कि आज नमाज पढ़ने में मजा आया।
ठीक है,
नमाज पढ़ने में मजा तपती हुई रेत पे भी आ सकता है, ठीक है, गर्म माहौल में भी, धूप में भी अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो वो उस नमाज के अंदर जो लज्जत अल्लाह ताला ने रखी है वो वहां पर भी हासिल कर सकता है।
ठीक है,
तो हमें तवज्जो अल्लाह ताला की याद की तरफ रखनी चाहिए, वह अकीमिस सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम कर, तो हम उस मकसद की तरफ अगर चले जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर ये गर्मी सर्दी और ये पसीना हब्स और आवाज सही नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, अगर हम अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं और उसी के लिए ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस तरफ तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह ये सब चीजें हमें बिल्कुल माइनर और बिल्कुल जीरो नजर आएंगी।
ठीक है इंशाल्लाह। और ये तो मुफ्ती साहब ने नमाजियों से मुतालिक बहुत ही प्यारे मदनी फूल अता फरमाए हैं, लेकिन मस्जिद इंतजामिया को अपनी वर्किंग जारी रखनी है, सिर्फ मुफ्ती साहब के मदनी फूलों को बुनियाद बनाकर के आप तो लोग कब्र हशर की याद में ही नमाज पढ़ेंगे तो आपको इंतजाम नहीं करना, तो ऐसा नहीं होगा। मस्जिद को सजाना संवरना, उसके जरूरियात को पूरा करना, उसको साफ सुथरा रखना, नमाजियों के लिए एहतमाम करना, दरियों चटाइयों का प्रॉपर इंतजाम करना, बिजली
के
पानी का इंतजाम करना, ये सारी चीजें जो हैं इसकी भी अहमियत है, इसकी भी फजीलत है, तो इसको जरूर भी जरूर करें, बिलखसूस बिजली के हवाले से। बाकी चीजें तो फिर भी कम्प्रोमाइज लोग कर जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से अगर गर्मी बहुत ज्यादा होगी, आपकी मस्जिद का माहौल ऐसा नहीं है, तो फिर हो सकता है कि नमाजियों की तादाद कम हो और वो बजाय मस्जिद में जाने, और अगर कहीं और मस्जिद भी नहीं है करीब में तो अब वो घरों में ही चले जाएं और नमाज से कहीं खुदा न खासा महरूम ना हो जाएं। तो हमें कोशिश करनी है हमारी इन मामलात की वजह से कि जिनसे लोग मस्जिद की तरफ मायल हों, ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह इनको बेहतर करने की कोशिश करनी है, और अहले मोहल्ला से भी मदनी इल्तिजा है कि मस्जिद इंतजामिया जो है, जाहिर सी बात है ये लोगों के चंदे से मस्जिद का सिस्टम चलता है, पाकिस्तान में तो ऐसा ही है, बिलखसूस पाकिस्तान या जहां जहां भी ऐसा है जिन शहरों मुल्कों में कि लोग मिलजुल कर ही मस्जिद का इंतजाम चलाते हैं, तो उसमें वो भी गौर कर लें कि हमारी ख्वाहिश तो है कि यूपीएस होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग का इंतजाम होना चाहिए, पंखे भी होने चाहिए, जाहिर सी बात ये सारी की सारी चीजें पैसों से आती हैं, तो हम अगर चंदे के अंदर 10-10, 20-20 रुपए डालेंगे तो फिर सहूलियात भी उसी के हिसाब से मिलेंगे। अगर हमारी मस्जिद में किसी चीज की कमी है तो इंतजामिया को चाहिए कि उसका अनाउंसमेंट करे, और अहले मोहल्ला को चाहिए कि उसके अंदर दिल खोल कर तावन करें और अपना हिस्सा मिलाएं और अच्छी से अच्छी चीज मस्जिद के अंदर लेकर आएं, और नीयत भी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह अज़्ज़ल इसका सवाब भी हासिल होगा। अल्लाह ताला हम सबको मसाजिद की खिदमत और मसाजिद को आबाद करने की सआदत अता फरमाए, मस्जिदों को आबाद करने उसकी तरफ बुलाने वाला हम सबको बनाए। एक कॉल मजीद सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर कुछ मैसेजेस भी। जी,
मैं सप्लाई का काम करता हूँ, सेल्स का, 10-11 लाख रुपए मेरे पास डिफरेंट आइटम्स मैं खरीदता हूँ और उनको मार्केट में सेल करता हूँ, और ये इस 10-11 लाख से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो क्या इस पे ज़कात होगी मेरी?
10 लाख रुपए का ये इनके पास मालो असबाब है जिसको ये फरोख्त करते हैं। अगर बाज लोग होते हैं जो जिनका तरीका कार्य होता है कि वो उधार माल खरीदते हैं, उधार माल खरीदने के बाद जैसे 10 लाख रुपए का इनकी ये अच्छी मतलब जान पहचान है, इनको 10 लाख तक का माल मिल चुका है या कम था, बढ़ते बढ़ते 10 लाख तक हो गया, फिर आगे उधार फरोख कर देते हैं, तो एक ताजिर तबका ऐसा भी है कि जिनका अगर जाती तौर पे देखा जाए कि आपके पास सरमाया आपकी अपनी मिल्क में कितना है, तो उनकी अपनी मिल्क में इतना नहीं होता, लेकिन उनको तजुर्बा होता है, इधर से उधार लिया और आगे उधार बेचा, इन दोनों के दरमियान जो इनको फायदा होता है, इससे इनकी समझो रोजी रोटी और घर बार और सारी ऐश इशरत आराम सब इसी से होता है।
ठीक है,
तो हम देखते हैं क्या, तो करोड़ों रुपए का ताजिर है, लेकिन वो करोड़ों रुपए की तिजारत करने वाला शख्स, या जैसे इनका सवाल अगर ऐसा है कि ये 10-12 लाख रुपए का माल उधार लेकर आगे बेचते हैं, उधार फिर वहां से पैसे आते हैं फिर उस पार्टी को, क्लियर करते रहते हैं, तो इनको ये देखना है कि जिस पार्टी से इन्होंने माल उधार लिया था उस उधार को नोट करें, और आगे जिस पार्टी को माल बेचा है उससे कितना वसूल होना है उसको नोट करें, जितना वसूल होना है उसमें से कर्ज की पिछली पार्टी का जो कर्ज अदा करना है वाजिबुल अदा है वो माइनस कर लें। माइनस करने के बाद गौर करें कि अब कितना माल बचा है, तो वो माल आपकी हाजत असलिया जरूरत वगैरह में कितना इस्तेमाल में आता है या कितना जायद है, तो जो आपकी हाजत असलिया कर्ज वगैरह से फारिग जायद निकले और वो निसाब ज़कात का जो निसाब है 52.5 तोला चांदी की कीमत, अगर आपके सब चीजों से फारिग करने के बाद आपको इतना बचता है और साल शुरू समझे वहां से लें और साल पूरा होने के बाद भी इसी तरह का हिसाब किताब रहता है कि निसाब से ज्यादा ही या निसाब के बराबर माल बचता है कर्ज वगैरह हाजत असलिया से जायद होने की सूरत में, तो ज़कात लाजिम होगी।
ठीक है ठीक है। अच्छा मैसेज देते हुजूर, सवाल ये कि इस्लामी बहनें कितनी तरावीह पढ़ें और कौन सी सूरतें पढ़ें, इनको पढ़नी भी है कि नहीं पढ़नी?
इस्लामी बहनें भी पूरी ही 20 रकातें जिस तरह मर्द हजरात 20 रकातें पढ़ते हैं इसी तरीके से इस्लामी बहनें भी 20 रकात तरावी अदा करेंगी। अब इनको कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए, तो तरावी में जितना कुरान पढ़ा जाए उतना अच्छा है। अगर कोई हाफिजा इस्लामी बहन है तो वो तरावी में रोजाना की बुनियाद पर एक एक सिपारा या सवा सवा सिपारे की तरकीब बनाए पढ़ने की, ताकि माह रमजान में ये हिफ्स का जो अमल है ये भी मुकम्मल हो जाए और तरावी बा आसानी ये खत्म कर लें, तो कुरान पाक का खत्म भी हो जाए। और अगर कोई हाफिजा नहीं है तो जितनी सूरत याद है, बड़ी तादाद होगी इस्लामी बहनों में भी इस्लामी भाइयों की तरह जिनको सूरह यासीन शरीफ याद होती है,
ठीक है,
सूरह मुल्क शरीफ याद होती है, इसी तरीके से सूरह मुज़म्मिल उनको याद होती है, अम्मा पारे की बकसरत सूरतें याद होती हैं, तो जितना भी कुरान पाक याद है तरावी में पढ़ा जाए, कि जितना ज्यादा कुरान पढ़ा जाएगा, और माह रमजान वो मुकद्दस महीना है जिसमें नुज़ूल कुरान भी हुआ है और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम माह रमजान में कुरान पाक की तिलावत कसरत से फरमाया करते थे, तो तरगीब भी मौजूद है, तो इसलिए जितना कुरान पाक याद है वो दुरुस्त तरीके से जो याद है वो पढ़ लें, और अगर किसी को नहीं याद तो जितनी भी सूरतें याद हैं दुरुस्त तरीके से उनको अच्छी तरह नहीं आता दुरुस्त तरीके से सीखें पढ़ें उनको नमाज तरावी में पढ़ती रहें।
ठीक है जी। सवाल यह है कि हमने सदके की नियत की है तो क्या उसे 2 या 3 लोगों को दे सकते हैं या एक ही को देना है?
सदका या जकात
जी जी
ये मुतादद अफराद को भी दिया जा सकता है, सिर्फ एक ही को देना लाजिम नहीं है, मुतादद अफराद को भी दिया जा सकता है, और अगर मौका महल कि एक ही आदमी इतना जरूरतमंद है कि अगर हम ये रकम इसको दे देंगे तो इसकी जितनी हाजतें उसके लिए किफायत करेगा, तो हज़्म मौका आप किसी एक को भी दे सकते हैं।
ठीक है। अच्छा नमाज अव्वाबीन का तरीका क्या है, कौन सी नमाज होती है, कब पढ़ी जाती है?
नमाज अव्वाबीन मगरिब की नमाज यानी जो उसके फर्ज हैं, फर्ज अदा करने के बाद चाहें तो 2 रकात सुन्नत के बाद अलग से 2-2 रकात करके 6 रकात नवाफिल पढ़ें, या 2 रकात जो सुन्नतें होती हैं बादिया मगरिब के फर्ज के बाद उन 2 रकातों को शामिल करके मजीद 2-2 रकातें और पढ़ लें, तो यूं 6 रकात हो जाएं। इस नमाज को अव्वाबीन कहते हैं, नमाज अव्वाबीन सलातुल अव्वाबीन, और अव्वाबीन का मतलब होता है अल्लाह ताला की बारगाह में तोबा करने वाले, बहुत ज्यादा तोबा करने वाले, तो जो अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत ज्यादा तोबा करने वाले अफराद हैं उनका ये मामूल है।
ठीक है।
और फिर बकायदा इस नमाज की फजीलत भी है, तो वो फजीलत आप मदनी पंसूरा के अंदर जहाँ नवाफिल का चैप्टर है तो उसमें तहज्जुद की फजीलत, तो इशराक चाश्त वही नमाज अव्वाबीन का तरीका और उसके कुछ मसाइल भी वहाँ मजकूर होंगे, वहाँ इसकी फजीलत भी आपको पढ़ने को मिल जाएगी।
ठीक है जी। एक कॉल चलाइए।
मैं ये पूछ रहा था कि वालिद साहब की हमारी कवर है ना, उनके 4 स्टे बने हैं उनसे, तो मैंने कि उनके 4 स्टे बने हुए तो आप उनको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं?
आमतौर पे कब्रों के अंदर देखा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप,
ठीक है,
तो वो टाइल्स वगैरह के जरिए कोई स्टेप बन जाते हैं, तो कब्र में सुन्नत ये है ऊंचाई के हवाले से कि ऊंट की कोहान जितनी ऊंचाई इस टाइप की हो, तो आमतौर पे 1 बालिश से कुछ ऊपर, इतनी ऊपर तक कब्र की ऊंचाई होना ये मसनून है। बाज़ कब्रें बहुत ज्यादा ऊंची बनाई जाती हैं, तो اگر یہ اس کو کم کرنا چاہیں اور حد سنت تک رکھنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ قبر کے اس زائد حصے کو جب ہٹانا چاہیں تو قبر کا اندرونی حصہ وہ تھوڑا سا کمزور پڑ جائے اور قبر میں جو بھی اوپر رکھا ہوا بوجھ ہے وہ اندر گرنے اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں۔ تو مکمل اچھی طریقے سے سب چیزوں کو غور کر لیں، اور اگر اس کو باقی بھی رکھنا چاہیں تو بہرحال جو خلاف سنت عمل ہوا ہے تو وہ برقرار رہے گا، ہٹانا چاہیں تو پھر قبر کو بھی ملحوظ رکھیں کہ وہ شکستہ ہو کے ٹوٹ نہ جائے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔
میرا سوال دالفتم یہ ہے کہ ہم کسی اور کا مال بیچ سکتے ہیں، جیسے ہماری ملک میں ہو اگر اس نے رکھوایا ہوا ہو، اگر اس کی اجازت بھی ہو تو کیا بیچ سکتے ہیں؟ حالانکہ ہماری ملک میں نہیں ہے، کیا اس کو ہم آگے سیل کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا جواب شاید فرما دیں۔
شاید کسی نے امانت رکھوائی اور اس کو پوچھ رہے کہ سیل کر دیں اس کو۔
جو مال اگر کسی نے ہمارے پاس بطور امانت رکھوایا ہے، ایسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز رکھوا دی تو وہ امانت ہے۔ اب اس نے ساتھ ہی ساتھ اگر یہ اختیار دے دیا کہ آپ چاہیں تو اس کو بیچ دیں، بیچنے کے بعد اس کی جو بھی رقم آئے گی وہ آپ استعمال کر لیں، استعمال کرنے کے بعد مجھے اس کی جو بھی قیمت بنی تھی وہ قیمت آپ مجھے واپس کر دینا۔
ٹھیک ہے،
تو جو قیمت آئے گی وہ قیمت آپ استعمال کر لینا، تو جو قیمت استعمال کریں گے وہ قرض بن جائے گی اور طلب کرنے پر وہ رقم ادا کی جائے گی۔ تو اس کی اجازت ہے، مالک کی اجازت ہوگی تو اس کی چیز بیچ کر اس کی قیمت استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر مالک کی اجازت نہیں ہے، کسی نے ہمارے پاس ودیعت کے طور پہ ایک چیز رکھوائی ہے حفاظت کے لیے، تو اس کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال بھی نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، رمضان شریف اشیاء کے نرخ جو ہیں، ریٹس ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ قریب قریب جو ہے وہ بڑھتے ہیں، تو کوئی اس کی فضیلت ہے اسلام میں کہ جیسے رمضان آئے تو چیزیں مہنگی ہو جائیں، تاکہ آپ مہنگا بیچیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا، کوئی اس کی ہے، اس میں کیا ہے، یعنی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا، وہ ارشاد فرمائیے۔
دیکھیں، اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا اگر جذبہ سامنے رکھیں تو اس میں یہ کہ اشیاء خورد و نوش کو سستا ہونا چاہیے،
کھانے پینے کی اشیاء،
افطاری کے معاملات، اسی طریقے سے جو لباس وغیرہ عید کے حوالے سے لوگ پہنتے ہیں، تو جتنا سستا ہوگا اتنا لوگوں کے لیے عید منانا، روزے رکھنا، رکھوانا، یہ سب چیزیں آسان ہوں گی۔ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر اب مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، اور بس اوقات وہ اس وقت کراچی کے اندر جو افطاری کے وقت خریدے جانے والے پھل فروٹ ہیں، بس اوقات وہ ناقص کنڈیشن میں بھی ہوتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں پھل فروٹ ایسے ہی سامنے آتے ہیں کہ وہ اد پکا کر کے وہ پھل آپ کے سامنے ہے اور وہ آپ کو خریدنا بھی ہے۔ اب وہ کیلا ہے جس کو بقیہ مہینوں کے اندر 30-40 روپے پاکستانی درجن میں وہ مل جاتا ہے، اب وہی کیلے 100-100 روپے تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، گھر لاتے ہیں تو دل جلتا ہے جب اس کو کھول کے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب مہنگا بھی ہوا، مٹیریل بھی ناقص ہے، تو اس معاملے پہ تھوڑا ہمارے خرید و فروغ سے تعلق رکھنے والے جو اپر لیول کے افراد ہیں،
اصل وہاں سے شروع ہے،
تو وہاں سے یہ چیزیں سستی اگر عوام کو پہنچیں گی تو انشاءاللہ سب کو روزہ افطاری میں مختلف قسم کے پھل فروٹ کھانے کا موقع ملے گا، ورنہ ایک بہت بڑی تعداد ہے شاید وہ 2-3 قسم کے ہی پھل فروٹ جو ان کی طاقت اور رینج میں بقدر مشکل سے آ رہے ہوتے ہیں، بس وہ اسی پر ہی اکتفا کرتے ہوئے،
کیلے ہی ہیں جو آئیں گے سب سے سستے،
کیلے، تربوز، تو یہ 2-3 آئٹم ہی چلتے رہتے ہیں۔
ٹھیک ہے،
تو بہرحال یہ کہ اگر ہمارے اپر لیول کے جو افراد ہیں جن کے پاس اسٹاک اس وقت جمع ہو رہا ہوگا اور انہوں نے باقاعدہ ٹھان لی ہوگی کہ ماہ رمضان میں ریٹ یہ کھولیں گے ہم، تو تھوڑا مسلمانوں پہ طرز کھائیں، ان کی مدد کریں، خیر خواہی کریں، تو یقیناً مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی نیت سے آپ اگر ریٹ کم رکھیں گے، اپنے نفع میں کچھ کمی کریں گے، تو انشاءاللہ آخرت میں جو نفع ملے گا خیر خواہی کا، ثواب کی صورت میں، وہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ خواہش ہوگی آدمی کی، کاش کہ میں مسلمانوں کی خیر خواہی میں ہی ساری زندگی گزار دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مطلب مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے۔ بہرحال جو اس وقت ہمیں ایک تعداد وہ ہوتے ہیں جو پھل فروٹ بیچنے والے جو اسٹاپ اور مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں بس اوقات نہیں ہوتا، انہوں نے جتنے کا خریدا ہوتا ہے اسے 2-4-5 روپے رکھ کر وہ بھی بیچارے اپنا گزر اوقات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ایک تعداد ان سے لڑ رہی ہوتی ہے، کہ یہ کیلے تم نے 80 روپے درجن 100 روپے درجن پہنچا دیا, اس بیچارے غریب کو 70 روپے مل رہے ہیں, آپ کو وہ 80 روپے بیچ رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
تو آپس میں لڑنے کے بجائے یہ اگر ہم ریکویسٹ کریں جو جن کے پاس اسٹاک جمع ہے, اللہ کرے کہ کچھ خیر خائی کا جذبہ.
میں کرنا تو چاہتا ہوں, ذہن بھی بنتا ہے, لیکن بس یہ کہ مارکیٹ ہے نا, اگر میں کروں گا تو پھر مارکیٹ میں چل نہیں پاؤں گا, لوگ کہیں گے اور چھوڑیں گے, مشکل ہو جائے گی, پھر میرا بھی تم سے واسطہ پڑتا ہی رہتا نا, مجبوراً پھر ایک ہی ریٹ رکھنا پڑتا ہے.
جس طرح یونین یہ ایک پلاننگ کر رہی ہے, یہ سب وہی کام ہے جو کرنے والے فرانس جس طرح مہنگائی کے لیے مشورہ کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, میٹنگ ہو رہی ہے
کیا ریٹ کھول رہے ہیں,
تو اسی طرح مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے بھی میٹنگ کر لیں اور تھوڑا سا ریٹ نیچے لے آئیں. ماہ رمضان کے علاوہ کم از کم جتنا پھل فروٹ کا ریٹ عام مہینوں میں تھا 11, کم از کم اتنے میں بھی اگر یہ بیچیں تو یہ بھی
تو نفع تھا ہی نا. اگر رمضان تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا, رمضان نے تو اپنے وقت پر آنا ہے, لیکن آپ کی فصل تو ابھی اتر رہی ہے نا, اگر رمضان نہ آتا اور فصل تو اپنے وقت پر ہی اترتی ہے تو آپ کو کم ہی ریٹ ملنا تھا, یعنی جو عام دنوں کے اندر ہوتا ہے. تو ذہن بنانے سے انشاءاللہ شاء اللہ ذہن بن بھی جائے گا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے حق میں بھی بہتری ہوگی, اس کی انشاءاللہ آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی, مسلمانوں کو آسانی دیں گے اور ان کے فائدے کی بات سوچیں گے, ان کی عبادت میں آسانی کی نیت کریں گے, اور انشاءاللہ عزوجل یہ ہمارے لیے, اب سب کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. تو جس سے بن پڑے کم سے کم نفع کے اندر کہ نفع بھی لے, نفع لینا جائز ہے, مہنگا بیچنا بھی جائز ہے, لیکن خیر خواہی کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک اور کال چلائیے.
خرم رضا تاریمیاں والی سیلز کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے, اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو کہ اس کا سال کب شروع ہوا, وہ کب صاحب نصاب ہوا تھا, پھر اس نے کوشش کی, اس کا ذہن ایک ڈیٹ اسلامی ڈیٹ پہ جم گیا تو اس نے اسی کے مطابق اگلے سال زکات نکال دی, لیکن زکات نکالنے کے بعد پھر اس کو ڈاؤٹ ہوا, پھر کچھ یاد آیا کہ وہ ڈیٹ نہیں, ڈیٹ کچھ اور بنتی ہے, اب جو اس نے زکات ادا کی اس کا کیا حکم ہے, مزید وہ جو نئی ڈیٹ اس کے ذہن میں آئی ہے اس کے مطابق اس کا پھر چند ماہ ہی پھر دوبارہ سال اس کا پورا ہو جائے گا, اب کیا وہ چند ماہ بعد پھر دوبارہ زکات ادا کرے گا یا پھر دوبارہ پورے سال کا وہ انتظار کرے؟
دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, جلدی بھی دے دی یا لیٹ دی.
پہلے سوال جو سوال کا جز تھا کہ ایک ڈیٹ کو ایک مہینے کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں سال پورا اور زکات دے دی, پھر ذہن بنا کہ نہیں نہیں 3 مہینے بعد, اب ان کو حتمی یہ یقین ہو گیا کہ 3 مہینے بعد سال پورا ہو رہا تھا, تو اب یہ ان کو دوبارہ سے نئے سال کی زکات نہیں دینی, تو اب یہ 3 مہینے کے اندر جو پہلے انہوں نے زکات ادا کی تھی اب اس کو غور کریں کہ وہ 10,000 روپے زکات دی تھی, اور اب جو 3 مہینے ان کو قطعی یقینی یا ظن غالب ہو جاتا ہے کہ یہ والا ڈیٹ یا مہینہ ایسا ہے جس میں میرا سال پورا ہوتا ہے, تو اس وقت زکات کتنی بنتی ہے, تو جو پہلے ادا کر چکے ہیں اس کو شامل کرتے ہوئے جو بقیہ اماؤنٹ زکات کے حوالے سے بچتی ہے وہ اب یہ سال پورا ہونے پر ادا کریں گے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ سے پورے مال کی زکات دینا لازم ہو.
ٹھیک ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ مسجد کا کام ہو رہا ہے, اس کے لیے دودھ لوگوں سے لیتے ہیں, اضافی ہوتا ہے, تو کیا امام صاحب کے گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کاریگروں وغیرہ کے لیے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہو کہ بھئی یہ آ رہے ہیں کام کریں گے, دودھ چائے پلانی ان کو, تو دودھ دیتے ہوں گے لوگ, تو بچ جانے والا دودھ امام صاحب کے گھر جا سکتا ہے.
اب دیکھیں جو دودھ فراہم کرنے والے افراد ہیں ان کے علم میں لے کر آ جائیں کہ آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہونے والا دودھ 10 کلو ہے, ہماری حاجت جو ہے وہ 8 کلو میں پوری ہو جاتی ہے, اب اس 2 کلو کا ہم کیا کریں, تو دینے والا جو بھی کہے کہ امام صاحب کو دینا ہے, موزن صاحب کو دینا ہے, تو ان کو دے دیں.
ٹھیک ہے, ایک مزید کال چلا دیجیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ ایک مکان جو پہلے خریدا گیا تھا وہ اس لیے خریدا تھا کہ اس کو بیچ کر میں قرض ادا کروں گا, بعد میں وہی مکان جو ہے وہ میری ضرورت ہو گئی, تو آیا اب اس مکان پر زکات ہوگی یا نہیں؟
جی, یہ بیچنے کی نیت میں شامل ہوگا.
جس وقت انہوں نے مکان خریدا تھا تو اس وقت بیچنے کی نیت تھی اور تجارت والا ایک پہلو اس میں پایا جاتا ہے, تو وہ مال وہ مکان مال تجارت ہونے کی بنا پر اس پہ زکات لازم تھی. اب جب انہوں نے اس مکان کو اپنی رہائش کے لیے خاص کر لیا ہے اور تجارت اور بیچنے کی نیت ختم کر دی ہے, تو اب یہ مکان مال تجارت ہونے سے نکل گیا, اب اس مکان کی قیمت پر اس مکان پر زکات لازم نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا, یہ رہائش کی نیت نہ کرتے اور بیچنے ہی کی نیت رہتی, لیکن ان کا قرض اتنا تھا اس مکان کی مالیت سے بھی زیادہ تھا, تو اب تو زکات نہ ہوتی.
اگر وہ قرض ان کے اوپر زیادہ ہے اور ان کے پاس جو مکان ہے اس کی ویلیو کم تھی، قرض ہے 60 لاکھ کا، مکان 40 لاکھ روپے کی مالیت کا ہے، اور اتنے مال و اسباب دیگر بھی نہیں ہے کہ وہ قرض تک پہنچ سکیں، تو پھر ان کے اوپر مال تجارت کے اس مکان کی بھی زکات لازم نہ ہوتی.
ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے.